اعمال کی اصلاح کرم سے کر دے.
الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید المرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. پڑھیے الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلى آلک واصحابک یا حبیب اللہ. الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلى آلک واصحابک یا نور اللہ. درود پاک پڑھنے کے بے شمار فضائل و برکات ہیں. ایک بڑا ہی امیزنگ بڑا ہی خوبصورت واقعہ جو احادیث کی کتابوں میں ملتا ہے اور جب بھی اس واقعے کو سنتے ہیں تو ایمان بھی تازہ ہو جاتا ہے. ماجرا کچھ یوں تھا, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا دور ہے اور ایک شخص جو شکاری تھا ایک ہرنی کا شکار کر کے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے سامنے سے گزرنے لگا. اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کو رب نے بہت سارے کمالات اور بہت سارے معجزات سے نوازا تھا. وہ جب ہرنی کا شکاری ہرنی لے کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ سے گزرنے لگا تو اللہ کریم نے اس ہرنی کو بولنے کی قوت عطا فرمائی اور اس نے نبی پاک سے عرض کی, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, میرے چھوٹے چھوٹے بچے دودھ پیتے بچے ہیں اور وہ بھوکے ہیں, شکاری نے مجھے شکار کر لیا ہے, آپ اس سے کہیے کہ کچھ دیر کے لیے مجھے اجازت دے کہ میں اپنے بچوں کو دودھ پلاؤں اور اس کے بعد میں واپس آ جاؤں گی. ابھی بڑی امیزنگ بات ہے کہ جانور بات کر رہا ہے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام اس کی بولی بھی سمجھ رہے ہیں, لیکن اس سے بڑی کمال کی بات یہ ہے کہ نبی پاک اسے جواب بھی عطا فرماتے ہیں اور فرماتے ہیں کہ اگر تم واپس نہ آئی تو کیا گارنٹی ہے, کیونکہ نارملی دنیا میں یہ ہوتا ہے کہ کوئی چیز شکار کر لی جائے اسے چھوڑ دے تو وہ بھاگ جاتا ہے, جانور یا پرندہ واپس تو نہیں آتا. مگر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں وہ ہرنی عرض کرتی کہ حضور اگر میں واپس نہ آؤں تو مجھ پر اللہ پاک کی ایسی لعنت ہو جیسی اس شخص پر لعنت ہوتی ہے جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور وہ درود نہ پڑھے. حضور میں واپس نہ آؤں تو مجھ پر ایسی لعنت ہو کہ جو شخص نماز پڑھتا ہے اور پھر دعا نہ مانگے. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اس شکاری سے کہا کہ اس ہرنی کو چھوڑ دو, یہ تھوڑی دیر بعد واپس آ جائے گی. پہلے ہی وہ شکاری حیران تھا کہ جانور میرا گفتگو ان سے کر رہا ہے, اس نے نبی پاک کو بھی پہچانا نہیں تھا, تو کہتا ہے اگر یہ واپس نہ آئی تو اس کی گارنٹی کیا. نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا میں ضمانت لیتا ہوں یہ ہرنی واپس آئے گی. اللہ اکبر, یہ ہرنی کو شکاری چھوڑ دیتا ہے, دوڑتی ہوئی پہاڑ کے پیچھے چلی جاتی ہے اور تاریخ نے یہ منظر پہلی بار دیکھا ہوگا کہ وہی ہرنی تھوڑی دیر بعد اپنے بچوں کو دودھ پلا کر واپس آتی ہے, گویا آ کر پھر سرنڈر کر دیتی ہے. یہ اتنا ہی خوبصورت واقعہ, یہ انسیڈنٹ جاری ہے, مگر بات اور خوبصورت کیا ہو جاتی ہے کہ جبریل امین اب حاضر ہوتے ہیں اور نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں عرض کرتے ہیں کہ حضور اللہ کریم آپ کو سلام ارشاد فرماتا ہے اور ارشاد فرماتا ہے کہ میں آپ کی امت پر اس سے زیادہ مہربان ہوں جتنی ہرنی اپنی اولاد پر شفقت کرتی ہے, آپ کی امت کو آپ کی طرف اس طرح لوٹاؤں گا کہ جیسے یہ ہرنی آپ کی طرف لوٹ کر آئی ہے. میرے پیارے اسلامی بھائیوں, یقین کریں میں آج کچھ اور بیان نہ کروں, صرف اس ایک واقعے کے جزیات پر بیان کرتا جاؤں, خوبصورتی پر بات کرتا جاؤں, میسجز پر بات کرتا جاؤں تو میرا بیان تو کمپلیٹ ہو جائے گا. چلیں ہم تھوڑا سا دوبارہ اس واقعے کے کچھ پھول کچھ پوائنٹس چننے کی کوشش کرتے ہیں. فرسٹ آف آل, کمال مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کے جانور نبی پاک سے گفتگو کر رہے ہیں اور آقا جانوروں کی بولیاں بھی سمجھ رہے ہیں اور انہیں رپلائی بھی دے رہے ہیں. یہ اللہ نے کیسا کمال سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کو عطا فرمایا. دوسری بات, ایز اے گارنٹی اس ہرنی نے جو بات کی وہ بڑی یوں سمجھیے ہمارے لیے سبق آموز ہے کہ حضور اگر میں واپس نہ آؤں تو مجھ پر ایسی لعنت ہو جیسی اس پر لعنت ہوتی ہے جس کے سامنے آپ کا ذکر کیا جائے اور آپ پر درود نہ پڑے. یہ بڑی اہم بات ہے. نارملی ہم لوگ درود پاک پڑھنے کو بڑی فضیلت کی بات سمجھتے ہیں اور سمجھنا چاہیے, لیکن اس کو گرانٹیڈ لے لیتے ہیں کہ پڑھ لیا تو ٹھیک ہے, نہیں پڑھا تو کوئی بات نہیں. ایسا نہیں ہے. بینگ اے مسلم, یہ ہم پر نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کا حق ہے کہ امتی آقائے دو جہاں صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر درود پڑھے, اور اسپیشلی جب نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا نام لیا جائے, آپ کے اور ہمارے سامنے جب آقا علیہ السلام کا نام لیا جائے تو تب درود ضرور پڑھنا چاہیے. تو اپنی عادت بنائیں کہ نبی پاک پر درود کثرت سے پڑھتے رہا کریں. اور دوسری بات جو اس نے کہی کہ حضور اگر میں واپس نہ آؤں تو ایسی لعنت جیسی اس پر ہوتی ہے کہ جو نماز پڑھے اور دعا نہ مانگے. یاد رہے کہ نماز کے بعد جو وقت ہے نا اسپیشلی وہ خاص قبولیت دعا کا وقت ہے. لیکن کچھ لوگوں کی عجیب عادت ہے, نماز پڑھیں گے دعا نہیں کریں گے بھاگ جائیں گے. حالانکہ رب کی رحمت دیکھیں, دیکھیں دعا ایکچولی کیا ہے, اللہ سے مانگنا ہے نا. دنیا میں کس کو اچھا لگتا ہے کوئی مجھ سے مانگے اور بار بار مانگے, ہمیں تو مانگنے والا اچھا نہیں لگتا. کوئی ایک بار بار مانگ لے, کوئی دوست ہو قریبی ہو بندہ اس کی ہیلپ کر دیتا ہے, دوبارہ مانگے تو کہتا ہے پہلے تو دیا تھا اس کا کیا کیا, اور تیسری بار مانگے تو ہم کہتے ہیں اس کی تو عادت ہو گئی مانگنے کی, چوتھی بار تو موبائل ہی نمبر ہی بلاک ہو جاتا ہے. یہ ہے دنیا والے, مگر رب کی شان دیکھو جو نہیں مانگتا رب اس سے ناراض ہوتا ہے, اور جو جتنا مانگتا ہے اللہ اسے اتنا پسند کرتا ہے. کیسی شان کریمی ہے میرے مالک کی. قرآن میں اس نے فرمایا نا, ادعونی استجب لکم, تم مجھ سے مانگو میں تمہیں عطا کروں گا. مگر ہم لوگ مانگنے میں سستی کرتے ہیں, دعا مانگنے میں بھی کنجوسی کر رہے ہیں. حالانکہ الدعاء مخ العبادہ, حدیث پاک کے الفاظ ہیں, دعا عبادت کا مغز ہے. تو پھر تو ہمیں کثرت سے دعا مانگنی چاہیے نا. تو پتہ چلا کہ دعا نہ مانگنے والے سے رب ناراض ہوتا ہے. اچھا پھر ایک اور کمال کی بات یہ ہے کہ اس ہرنی نے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ نہیں عرض کی کہ حضور مجھے چھڑوا دیں, شکاری نے مجھے پکڑ لیا ہے. ماں چاہے جانور کی ماں ہو اس کو خیال اپنے بچوں کا ہی ہوتا ہے, کہ حضور میرے بچے بھوکے ہیں مجھے اجازت دلوائیں, میں اسے دودھ پلانا چاہتی ہوں. اور اب اگلی بات جو رب عز و جل نے ارشاد فرمایا کہ اے محبوب تمہارا رب تمہیں سلام ارشاد فرماتا ہے, اور یہ ارشاد فرماتا ہے کہ جیسے یہ ہرنی لوٹ کر آئی ہے رب فرماتا ہے تمہاری امت بھی تم پر لوٹا دوں گا. اس ہرنی کو اپنے بچوں سے جتنا پیار ہے رب تمہاری امت پر اس سے زیادہ بھی مہربان ہے. سبحان اللہ, یہ اتنی مہربانی ہم پر کیوں ہے؟ کیونکہ امتی کس کے ہیں؟ وہ ہمارے نبی, ان کے ہم امتی. امتی تیری قسمت پہ لاکھوں سلام, میری خوش قسمتی میں تیرا امتی. یقین کریں یہ ہم پر کرم والا ہے, کرم ہوا ہے. پچھلے دنوں سوشل میڈیا کے اوپر ایک پوسٹ بڑی گردش کر رہی تھی کہ 200 سے زیادہ ملک ہیں دنیا میں, 400 سے زیادہ مذہب ہیں, ہزاروں قومیں ہیں. یہ رب کا ہم پر کتنا بڑا احسان ہے کہ ہمیں امت محمدی میں پیدا فرما دیا ہے. یہ صرف اللہ کی مہربانی ہے, ہماری تو کوئی اوقات نہیں نا. بن مانگے دیا اور اتنا دیا, دامن میں ہمارے سمایا نہیں. تو بہرحال میرے پیارے اسلامی بھائیوں, اس ایک واقعے سے ہم کو یہ سبق مل رہا ہے کہ درود پاک جو ہے وہ کثرت سے پڑھنا ہے, اور بالخصوص جب نام مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم زبان سے لیں یا سنیں اسے ضرور ہمیں درود پاک پڑھنا چاہیے. تو درود پاک ہماری زندگی میں, ہمارے شیڈیول میں ضرور شامل ہونا چاہیے. دس از دا منتھ, یہ تو مہینہ ہے کثرت سے درود پاک پڑھنے کا. اس مہینے میں اتنے درود پڑھو کہ باقی مہینوں میں عادت ہو جائے. تو آئیے مل کر محبت کے ساتھ با آواز بلند درود پاک پڑھ لیجئے. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. ہمارے آقا علیہ السلام کا امت سے پیار, ایک تو اس حدیث سے بھی پتا چل رہا ہے کہ آقا بھی محبت کرتے ہیں, اور نبی پاک کی وجہ سے اللہ بھی اس امت پر بڑا مہربان ہے کیونکہ میرے محبوب کی امت ہے. اچھا محبت کا انداز کیا ہوتا ہے؟ سرکار علیہ السلام نے ہر موقع پر ہمیں یاد رکھا ہے. جی ہاں, نبی پاک جب دنیا میں تشریف لائے نا, 12 ربیع الاول کا دن تھا, پیر کا دن تھا, صبح صادق کا وقت تھا. نبی پاک کی جب ولادت ہوتی ہے, نبی پاک دنیا میں آتے ہی سجدے میں چلے گئے اور زبان سے رب حبلی امتی کی آواز ہے. صدا کیا ہے؟ اے اللہ میری امت میرے حوالے کر دے. اور پہلا سجدہ کس لیے ہے؟ امت کی یاد میں ہے. سیدی اعلی حضرت فرماتے ہیں نا, پہلے سجدے پہ روزے ازل سے درود, یادگاری یہ امت پہ لاکھوں سلام. رب حبلی امتی کہتے ہوئے پیدا ہوئے, حق نے فرمایا کہ بخشا अस्सलातु वस्सलाम, सारी जिंदगी हमें याद करते रहे। रातों को उठ उठ कर उम्मत के लिए दुआएं होती, लंबे सजदे होते, आंसू बहाए जाते। मेराज की रात जब अल्लाह की बारगाह में नबी पाक गए, मैं और आप कभी मिसाल के तौर पर हमारा कोई दोस्त हो, हमारा कोई फैमिली में दोस्त हो, जानने वाला हो, रिश्तेदार हो, हमें कहे यार मेरा ये काम है, कभी वजीर आजम से या वजीर आला से बात हो तो मेरा ये काम करवा देना, और हमारी अचानक कभी उनसे मुलाकात हो जाए, हमें अपॉइंटमेंट मिल जाए, तो उधर जाकर हम कहते हैं पहले मैं अपना काम तो करा लूं, उसकी फाइल तो बाद में जिक्र करेंगे। मगर देखो सरवरे कायनात अलैहिस्सलातु वस्सलाम गए रब की बारगाह में, अल्लाह करीम की बारगाह में गए, वहां भी उम्मत को नहीं भूले, हमें वहां भी याद रखा। मुझे भी पिछले दिनों एक साहब ने मैसेज किया कि मैं पौधे लगाना चाहता हूं, क्या मैं नबी पाक के नाम पर भी पौधे, उनके इशारे सवाब के लिए भी पौधे लगा सकता हूं? ये नॉर्मली कुर्बानी के दिनों में लोगों को ये सवाल जहन में आता है कि अपने मरहूमीन के इशारे सवाब के लिए हम कुर्बानी करते हैं, क्या नबी पाक अलैहिस्सलाम के इशारे सवाब के लिए भी कुर्बानी करनी चाहिए? तो मैंने उनको यही पिछले दिनों जवाब दिया कि देखो जब मीना का दिन था, आका ने जिंदगी में एक ही हज किया है, जब अपनी कुर्बानी की तो उम्मत के नाम की भी कुर्बानी की। नबी पाक ने उस वक्त भी जानवर कुर्बान किया कि ये मेरी उम्मत की तरफ से है। अल्लाह अकबर, जो न भूला हम गरीबों को रजा, आका नहीं भूले हमें, जो न भूला, ईच एंड एवरी स्टेप ही रिमेंबर्ड अस, ऑलवेज ही रिमेंबर्ड अस, हर मौके पर हमें याद रखा, जो न भूला हम गरीबों को रजा, याद उसकी अपनी आदत कीजिए, हम भूल जाते हैं नबी पाक को, वो हमें नहीं भूले, हर कदम पर याद रखा, अल्लाह की बारगाह में गए वहां भी याद रखा। और सुनो जब कब्रे मुनव्वर में नबी पाक को उतारा जा रहा था ना, हाँ, तो एक सहाबी ने देखा कि लबहाए मुबारका को जुम्बिश हो रही है, आका के मुबारक होंठ जो है वो हिल रहे हैं, वो कान करीब ले गए तो कब्रे मुबारक में मेरी उम्मती उम्मती की सदा है। इतना प्यार, मैं कभी कभी यंगस्टर से कहा करता हूं यार तुमने बड़े आइडियल बनाए हुए हैं, किसी का कोई क्रिकेटर आइडियल, किसी का कोई फुटबॉलर आइडियल, किसी का कोई अदाकार, तो कोई फला फेम पर्सनालिटी। तो एक बार मुझे एक यंगस्टर मिले, मैंने कहा यार जिसको तुम बड़ा एडमायर करते हो, बड़े इंस्पायर हो, वो तुम्हें जानता है? नहीं वो तो नहीं जानता। अच्छा कभी मुलाकात हुई? नहीं मुलाकात नहीं। अच्छा तुम्हारा कभी ख्याल रखा उसने? कैसी बात करते हैं मौलाना साहब, मुझे जानता ही नहीं तो मेरा ख्याल कैसे रखेगा? अच्छा कभी तुम्हारे लिए उसने कोई खैर खाई, कोई दुआ की? नहीं, कैसी बातें कर रहे हैं, वो बड़ा आदमी है, मुझे कहां जाने का, बस मैं तो उसको देखता हूं, उसके रिकॉर्ड्स देखे, उसके क्लिप देखे, बस मजा आता है उसको, उसको एडमायर कर रहा हूं। हाय हाय हाय, हम उसके पीछे पड़े हैं जो हमें जानता नहीं है, उससे मोहब्बत क्यों नहीं करते कि तुम पैदा भी नहीं हुए थे, 1400 साल पहले जो तुम्हारे लिए सजदे करता था, 1400 साल पहले जो तुम्हारे लिए दुआएं करता रहा, जो रब की बारगाह में गया तो तुम्हें ना भूला, वो आका अलैहिस्सलाम हमें आज भी अपनी कब्रे मुनव्वर में याद कर रहे हैं। अब जो गुफ्तगू, जो जुमला कहने जा रहा हूं ना, बड़ा सेंसिटिव है, अल्लाह करे कि आप समझें और इसकी खूबसूरती को महसूस करें। नबी पाक आज भी कब्रे मुनव्वर में उम्मत को याद कर रहे हैं। इमाम इश्क व मोहब्बत सैयदी आला हजरत अपनी किताब फतावा रजविया में लिखते हैं कि आपने देखा होगा कभी कभी कान बचते हैं, कभी कभी जिंदगी में एक बार ऐसा हो जाता है, दो बार ऐसा हो जाता है कि बंदा कहता है मुझे कुछ सुनाई दिया, हमारे यहां कहते कान बज रहे हैं, तो बराबर वाला दोस्त या फैमिली मेंबर कहते हैं कुछ भी नहीं, ऐसी कान बज रहे होंगे, हमें तो कोई आवाज नहीं आई। फरमाया जब कान बजे ना, फील हो कि एनीबॉडी, नहीं किसने पुकारा है तुम्हें, तो दुरूद पढ़ लेना कि ये वही आवाज है जो नबी पाक कब्रे मुनव्वर में लगा रहे हैं। कभी कभी किसी की रूह से जाके वो टकराती है तो फौरन दुरूद पढ़ना कि ये दुरूद पढ़ना मुस्तहब है। तो ऐसे हैं मेरे आका, बताओ उनसे कितनी मोहब्बत होनी चाहिए, उनकी शफाअत अल्लाह अकबर। अब मैं आता हूं, ये तो वो मेहरबानियां थी जो उन्होंने अपनी हयात तैयबा में की। नाउ टॉक अबाउट डे ऑफ जजमेंट, एक बहुत बड़ी मेहरबानी अभी होनी है, एक ऐसा मुश्किल दिन आना है, हम सबने उस दिन को फेस करना है, जिसको यौमुल कयामा कहते हैं, यौम महशर कहते हैं। और कुरान करीम फुरकान हमीद ने जा बजा हमें रिमाइंड करवाया, बल्कि मैं ये समझता हूं कि मुझे और आपको ये दिन भूल ना जाए। क्या जबरदस्त सिस्टम बना दिया कि हम हर नमाज की हर रकत में नॉर्मली पढ़ते हैं सूरह फातिहा, ऐसा ही है, और उसमें क्या पढ़ते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम मालिक यौमिद्दीन, यौम जजा का मालिक। वो यौमिद्दीन क्या है, ये किस दिन की बात हो रही है? फरमाया कि कयामत के दिन का मालिक। हर नमाज में तुम्हें याद रहे कि एक दिन आना है, एक डे ऑफ जजमेंट है जिस दिन तुम्हें जवाब देना। और महशर का दिन कैसा होगा, इतनी सूरतें, اگر قرآن پڑھے تو پتا چلے نا کہ قرآن پاک میں تو باقاعدہ قیامت کے دن کا نقشہ سینیریو بتایا گیا. یعنی اگر بندہ غور سے قرآن پڑھے اس کا ترجمہ تفصیل ذہن میں رکھے تو اس کے سامنے ایسا لگے گا قیامت طاری ہو رہی ہے. قرآن سورہ قاریہ میں کیا کہتا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. القارعۃ ما القارعۃ وما ادراک ما القارعۃ. قارعہ کیا ہے؟ مفسرین کہتے ہیں یہ قیامت کا ایک نام ہے. دل دہلانے والی. کیا وہ دل دہلانے والی؟ وما ادراک ما القارعہ. تم نے کیا جانا کیا ہے وہ دل دہلانے والی؟ اچھا یہ قرآن کا بڑا خوبصورت سٹائل ہے, بہت پیارا اسلوب ہے. Whenever قرآن trying to emphasize something, قرآن جب یہ چاہتا ہے کہ لوگ غور سے سنیں تو قرآن پاک خود question create کرتا ہے. ایسا ہی اسلوب آپ کو ملتا ہے سورہ قدر میں. اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. تم نے کیا جانا لیلۃُ القدر کیا ہے؟ پھر قرآن خود ہی بتاتا ہے لیلۃُ القدرِ خیرٌ من الف شہر. لیلۃُ القدر ہزار مہینوں سے بہتر ہے. یہی اسلوب قرآن نے یہاں اپنایا. وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ. تم نے کیا جانا قارعہ کیا ہے؟ ناؤ قرآن ڈیفائننگ واٹ از قارعہ, واٹ از ڈے آف ججمنٹ. قرآن خود بتاتا ہے. پہلے قرآن نے دو آیتوں میں بتایا سینیریو کیا ہوگا, حالات کیا ہوں گے. قرآن فرماتا ہے یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتكون الجبال كالعهن المنفوش. قرآن کہتا ہے اس دن لوگ ایسے ہوں گے جیسے پھیلے ہوئے پتنگے. یہ پتنگے کی مثال کیوں دی گئی؟ پتنگ آپ نے دیکھا ہوگا بارش میں چھوٹا سا کیڑے کی طرح, پرندے جیسا ہوتا ہے, چھوٹا سا مکھی کی طرح, کوئی ادھر جا رہا ہے تو ادھر جا رہا ہے. دیر از نو ڈائمینشن. ٹکراتے ہیں گر رہے ہیں, ٹکراتے ہیں گر رہے ہیں. قرآن کہتا ہے بندوں کو سمجھ نہیں آئے گی جانا کدھر ہے. کوئی ادھر بھاگ رہا ہوگا, کوئی ادھر بھاگ رہا ہوگا. پتنگوں کی طرح لوگ بھاگ رہے ہوں گے, اتنا خوف ہوگا. اور وہ پہاڑ ماؤنٹینز رینجز ہے نا, ماؤنٹینز کی دنیا کی سب سے طاقتور چیز کہی جاتی ہے, بڑے بڑے ماؤنٹین. مگر وہ ماؤنٹین کا یاد حال کیا ہوگا؟ وتكون الجبال كالعهن المنفوش. قرآن کہتا ہے بڑے بڑے پہاڑ روئی کے گالے کی طرح اڑے ہوں گے. مثال دی گئی دھمکی ہوئی اون کی طرح. آپ نے کبھی دیکھا ہوگا رضائی والا رضائی بناتا ہے تو اون اڑتی ہے, روئی اڑتی ہے. فرمایا جیسے وہ اون اڑتی ہے نا ایسے پہاڑ اڑے ہوں گے. Within two آیت قرآن ڈیفائن دا سینیریو. سمجھنا بات کو, اتنے خطرناک سینیریو میں کیفیت کیا ہوگی, دل کیسا دہلا ہوا ہوگا, ڈر کتنا ہوگا. ایگزامپل دیتا ہوں, اللہ نہ کرے کوئی بلاسٹ ہو جائے یا زلزلہ آ جائے, ہم میں سے کوئی بات کرنے جیسا ہوگا؟ اچھا اس سینیریو میں آپ سے کوئی حال کیا ہے, طبیعت کیسی, اچھا کاروبار بتاؤ, اچھا صبح سے شام تک کیا کیا, آپ کہیں گے بھائی ابھی تو ٹینشن اتنی, اتنا بڑا دھماکہ ہوا, میرا تو دل دہل گیا, زلزلہ آیا, تیرے کو حساب کتاب کی پڑی. قرآن کہتا ہے ایسا سینیریو ہوگا, پہاڑ روئی کی طرح اڑ رہے ہوں گے, بندے بھاگ رہے ہوں گے پتنگوں کی طرح. ڈیورنگ دیٹ ایٹموسفیئر اب قرآن کہتا ہے سوال جواب ہوں گے. اس ایٹموسفیئر میں میزان عمل لگایا جائے گا. اور اس ایٹموسفیئر میں کیا ہوگا؟ آگے قرآن کہتا ہے فاما من ثقلت موازین, تولا جائے گا اعمال کو, اور جس کے نیکیوں والا پلڑا بھاری ہو گیا نا, فہو فی عیشت راضیہ, وہ مزے میں ہوگا, چین میں ہوگا, جنت کی نعمتوں میں ہوگا. اور آگے فرمایا اما من خفت موازین, جس کی نیکیوں کا پلڑا ہلکا ہو گیا, فرمایا فامہ ہاویہ, وہ تو بھڑکتی ہوئی آگ میں ہوگا. وما ادراک ما ہیا, یہ ہاویہ کے اگین پھر کوئسچن. وہاں فرمایا وما ادراک ما القارعہ, یا قرآن خود سوال کر رہا ہے وما ادراک ما ہیا, یہ ماہیا کیا ہے؟ قرآن ڈیفائن کر رہا ہے نار حامیہ, بھڑکتی ہوئی شولے مارتی ہوئی آگ ہوگی. یعنی پتا یہ چلا خوف کا عالم, حساب کتاب, اور جس کی نیکیاں زیادہ وہ جنت میں, جس کی نیکیاں کم گناہ زیادہ وہ جہنم کی آگ میں چلا جائے گا. اس طرح قرآن نے قیامت کو ڈیفائن کیا ہے. کبھی پڑھا ہم نے, کبھی ریئلائز کیا؟ ہم سب نے فیس کرنا ہے اس دن کو, اس کی تیاری. مثال دیتا ہوں, ہم میں سے کسی کا انٹرویو آ جائے, کسی کی کوئی آڈٹ رپورٹ کی کال آ جائے, ہمیں جناب کوئی کہے کہ جناب بڑا مشکل دن آپ پر آنے والا ہے, آپ کو فلاں ملک میں جانا ہے اور وہاں بڑی لمبی لائنیں ہیں. ہم کہتے ہیں یار کوئی راستہ بتاؤ, کوئی سہولت بتاؤ, کوئی پروٹوکول, کوئی کسی طرح آسانی سے کام ہو جائے. سورس Is anybody discuss about the day of judgment? کہ یار اس دن کیا آسانی ہو سکتی ہے, اس دن گرمی سے کیسے بچوں گا, اس دن سورج سوا میل پر ہوگا, حساب کتاب بھی ہوگا, اعمال بھی کھلیں گے, میری بچت کا راستہ کیا؟ جی ہاں, احادیث میں بچت کے راستے بھی بیان کیے, آسانیوں کی گیٹ پاس بھی نبی پاک نے بیان کیے. مگر کوئی اس پر غور بھی تو کرے نا کہ وہ کیسے ہوگا. آؤ میں آج آپ کو قیامت کیسے طاری ہوگی اس کی کچھ مناظر, بڑی پیاری کتاب ہے, میں مشورہ دوں گا. ظاہر ہے بہت ساری باتیں تھوڑے سے بیان میں نہیں ہو سکتی, مگر یہ ایک ایسی حقیقت ہے جو ہونے والی ہے, اس کو ضرور پڑھیں. کتاب کا نام ہے بہار شریعت حصہ اول. اس کے اندر مفتی امجد علی اعظمی صاحب نے جس ڈیٹیل میں احادیث کے ذریعے بیان کیا کہ قیامت طاری کیسے ہوگی, اس دن اسٹیپ بائی اسٹیپ کیا ہوگا, اس کو ضرور پڑھیں, اپنی فیملی کو بھی سنائیں. میں اس کی کچھ جھلک آپ کو بتاتا ہوں. سنیے, مفتی صاحب لکھتے ہیں کہ قیامت جب طاری ہوگی نا, اللہ تعالیٰ اگرچہ مرنے کے بعد انسان کے جسم کے اجزاء متفرق ہو گئے ہوں گے, چورا چورا جسم تو ختم ہو جاتا ہے, مختلف جانوروں کی غذا بن گئے ہوں گے, مگر اللہ تبارک و تعالیٰ ان سب اجزاء کو جمع کر کے قیامت کے دن اٹھائے گا. حشر صرف روح کا نہیں ہے, یاد رکھیے گا, روح اور جسم دونوں کا ہے. ایسا نہیں کہ صرف روحیں اٹھیں گی بلکہ جسم بھی پورے بن کر اٹھیں گے. قیامت کے دن لوگ اپنی قبروں سے بے لباس ننگے پاؤں اٹھیں گے, کوئی پیدل ہوگا, کوئی سوار ہوگا, بعض تنہا سوار ہوں گے اور کسی کی سواری پر دو دو تین تین چار چار افراد ہوں گے, کسی پر دس ہوں گے. کافر منہ کے بل چلتا ہوا محشر کے میدان میں آئے گا, کسی کو ملائکہ گھسیٹ کر لے جائیں گے اور کسی کو آگ جمع کرے گی. یہ میدان محشر کہاں ہوگا؟ یہ ملک شام کی سرزمین پر ہوگا. زمین کیسی ہموار ہوگی, کیسی پلین ہوگی کہ فرمایا رائے کا دانہ گر جائے تو دوسرے کنارے سے بھی نظر آئے گا. اتنی ایکول سرفیس ہوگی قیامت کے دن. زمین مٹی کی نہیں, احادیث میں آتا ہے زمین تانبے کی ہوگی. آفتاب سورج ایک میل کے فاصلے پہ ہوگا, آج کروڑوں میل دور ہے, ہم جون جولائی کی گرمی برداشت نہیں کر سکتے. ڈے آف ججمنٹ ایک میل پر سورج ہوگا. اب فرمایا کہ اب یہاں پر کیا ہوگا کہ اب لوگوں کی تو گرمی کا عالم کیا ہوگا کہ بھیجے, بتایا کتابوں میں لکھا کہ دماغ کھولتا ہوگا گرمی سے, پیاس کے مارے زبانیں باہر آ جائیں گی, اتنا پسینہ بہے گا کہ کسی کے ٹخنوں تک, کسی کے گھٹنوں تک, کسی کی پیٹھ تک, اور گناہگار تو اپنے پسینے میں ڈبکیاں کھا رہے ہوں گے. اور اسی تکلیف میں میرے پیارے اسلامی بھائیوں کئی دن گزر جائیں گے. پھر اس کے بعد لوگ کہیں گے کچھ بھی ہو ہمارا حساب تو شروع ہو, اور اب یہ آپس میں مشورہ کریں گے. کئی کئی سال اس طرح گزر جائیں گے, اب مشورہ کریں گے کہاں جائیں, کس سے بات کریں. اب یہ اہل محشر آپس میں مشورہ کریں گے کہ حضرت آدم تو سب کے باپ ہے نا, ابو البشر ہیں, چلو آدم کے پاس چلتے ہیں. اہل محشر مل کر حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائیں گے, پہلے حضرت آدم کے فضائل بیان کریں گے کہ آپ ابو البشر ہیں, دنیا میں سب سے پہلے آپ تشریف لائے, مرتبہ نبوت سے اللہ نے سب سے پہلے دنیا میں آپ کو سرفراز فرمایا, حضور آج کرم کیجئے, اس مصیبت سے نجات دلائیے, اللہ کی بارگاہ میں سفارش کیجئے. حضرت آدم علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے کہ آج میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا, مجھے تو خود اپنی جان کی فکر ہے. رب عز و جل نے ایسا غضب فرمایا ہے کہ پہلے کبھی ایسا غضب نہیں فرمایا, تم کسی اور کے پاس جاؤ. وہ کہیں گے حضور ہم کس کے پاس جائیں, آپ تو بتائیں. وہ کہیں گے نوح کے پاس جاؤ. یہ اہل محشر مل کر حضرت نوح علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جائیں گے, ان کے فضائل بیان کریں گے, حضور آپ اور نوح علیہ السلام ہیں, طوفان نوح میں رب نے آپ کو کشتی عطا فرمائی, کئی معجزات سے نوازا, حضور اللہ کی بارگاہ میں سفارش کیجیے. حضرت نوح کہیں گے آج میں تمہاری کوئی مدد نہیں کر سکتا, کسی اور کے پاس جاؤ. وہ کہیں گے حضور آپ ہی بتا دیں کہاں جائیں. کہیں گے حضرت ابراہیم خلیل اللہ علی نبینا و علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاؤ. یہ سارا محشر حضرت ابراہیم کے پاس جائے گا, وہ بھی کہیں گے میں آج تمہاری مدد نہیں کر سکتا, کسی اور کے پاس جاؤ. لوگ عرض کریں گے حضور کن کے پاس جائیں؟ حضرت ابراہیم کیا کہیں گے؟ وہ کہیں گے کہ تم حضرت موسیٰ کے پاس جاؤ. حضرت موسیٰ کہیں گے حضرت عیسیٰ کے پاس جاؤ. آخر میں حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کہیں گے اگر جانا ہے تو جناب رسول اللہ کے پاس جاؤ, آخری نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس جاؤ, وہی آج تمہاری مدد کریں گے, انہی کے ہاتھ پہ شفاعت رکھی ہوئی ہے. اللہ اکبر. جب یہ سارا محشر گھومتے 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 نبی پاک کی بارگاہ میں پہنچے گا, حضور کے دربار میں آئے گا, تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام مطمئن ہوں گے. وہ لوگ کہیں گے حضور ہماری مدد فرمائیے, ہم بڑے پریشان ہیں. میرے آقا نہیں کہیں گے اذهبوا الى غيري. سارے انبیاء کیا کہیں گے؟ اذهبوا الى غيري, کسی اور کے پاس جاؤ. نبی پاک فرمائیں گے انا لها انا صاحبكم, میں ہوں تمہارے لیے, آج میں ہی تمہاری شفاعت کروں گا. اور پھر جب یہ سارے لوگ وہاں پہنچیں گے تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام رب کی بارگاہ میں سجدہ فرمائیں گے. میں اس پورے واقعے کو یہاں روکتا ہوں. There is one very relevant question کہ یہ سارے لوگ جو ہیں سب نبیوں کے پاس کیوں جائیں گے؟ اچھا, ہو سکتا ہے ہم میں سے کسی کے ذہن میں سوال آئے کہ یہ تو حدیث میں ہے نا کہ ایسا ہوگا, اور ہمیں پتا چل گیا کہ آخر میں شفاعت تو نبی پاک نے کرنی ہے, تو ہم سارے بھی قیامت کے دن ڈائریکٹ نبی پاک کے پاس چلے جائیں گے. ہمیں تو حدیث کے ذریعے پتا چل گیا, اب ہمیں کیا ضرورت ہے کسی اور نبی کے پاس جانے کی. لیکن علماء کہتے ہیں ہوگا ایسا نہیں, ہمیں معلوم ضرور ہے, مگر محشر کے دن سب بھول جائیں گے, سب حضرت آدم کے پاس جائیں گے. اسی طرح یہ سارا معاملہ ہوگا. اور اس کی وجہ ہے, اس کی وجہ کیا ہے, امام عشق و محبت اعلی حضرت کہتے ہیں نا, خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں کہیں بھی بنی. سب کے پاس گئے نا, بات بنی کہ نہیں بنی. خلیل و نجی مسیح و صفی سبھی سے کہیں کہیں بھی بنی, یہ بے خبری کہ خلق پھری کہاں سے کہاں تمہارے لیے. اللہ اکبر. یہ محشر میں تمام لوگوں کا یہ موومنٹ کرنا, کیونکہ ایمان والے بھی ہوں گے بے ایمان بھی ہوں گے, ان سب کو یہ بتانا مقصود ہے کہ آج کے دن میرے محبوب کی بات سنی جائے گی. شفاعت کا رتبہ انہیں عطا کیا گیا ہے, مقام محمود کے مرتبے پر انہیں فائز کیا گیا ہے. اب جب یہ سارے لوگ نبی پاک کی بارگاہ میں پہنچیں گے, اللہ اکبر, ہمارے آقا اس دن بھی امت کو مایوس نہیں کریں گے, سجدہ فرمائیں گے, اللہ کی بارگاہ میں امت کے لیے التجا پیش کریں گے. سنو رب کی طرف سے کیا ارشاد ہوگا. حدیث کی کتابوں میں الفاظ موجود, یا محمد ارفع راسک وقل تسمع وصل تعطى واشفع تشفع. اے محبوب اپنا سر اٹھائیے, آپ کہیے, آپ کی بات سنی جائے گی, مانگیے, جو مانگیں گے دیا جائے گا, آپ شفاعت کیجیے, آپ کی شفاعت مقبول ہے. اور اب نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت فرمائیں گے. اب سنتے جائیے شفاعت کیسے ہوگی, اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام شفاعت والے دن کیا کریں گے. اللہ اکبر. نبی پاک کے پاس پہلے تو ایک جھنڈا ہوگا. جنہوں نے حج کیا ہے نا, وہ ذرا میری بات جلدی سمجھیں گے. 30-35 لاکھ 25 لاکھ جب حج پہ لوگ ہوتے تھے تو پنجابی میں وہ کہتے ہیں نا, لگ پتا جاتا ہے رش کہتے کس کو ہیں. 25-30 لاکھ میں کتنا رش. اور آپ نے دیکھا ہوگا کہ خیموں کو آئیڈینٹیفائی کرنے کے لیے بڑے بڑے بینر لگائے جاتے ہیں, بلون بڑے بڑے ہوتے ہیں کہ یار یہ یلو کلر کا بلون ہے نا, یہاں جنوب ایشیا والے ہیں, ادھر ہی اپنا خیمہ ہوگا, کیونکہ جب کراؤڈ زیادہ ہو تو جھنڈا یا بلون اونچا لگانا پڑتا. 25-30 لاکھ لوگوں میں یہ حال ہے. جب اربوں لوگ ہوں گے, آپ کبھی آپ نے امیجن کیا قیامت کے دن کتنے لوگ ہوں گے؟ 8 ارب تو ابھی دنیا میں لوگ ہیں نا, اور کب سے لوگ آ رہے ہیں, اور قیامت تک کتنے ہوں گے؟ یہ سارے محشر کے میدان میں ہوں گے, مسلمان غیر مسلمان سارے. اٹ مینس اگر میں امیجنیشن کر لیں کہ 50 ارب لوگ ہوں گے قیامت میں, 50 ارب کا کراؤڈ. اچھا ہم نبی پاک کو کیسے ڈھونڈیں گے؟ ابھی تو 25-30 لاکھ میں عرفات میں جو کھو جاتا ہے وہ اپنا خیمہ نہیں ڈھونڈ سکتا, اب اربوں خربوں لوگوں میں میں اپنے آقا کو کیسے ڈھونڈوں گا؟ سبحان اللہ. اب کیا خوبصورت انتظام کیا کہ حدیث میں آتا ہے میرے آقا فرماتے ہیں مجھے لواء الحمد عطا کیا جائے گا, مجھے ایک پرچم عطا کیا جائے گا. وہ پرچم کتنا بڑا ہوگا؟ فرمایا اس پرچم کی لمبائی کئی ہزار سال تک اگر گھڑ سوار گھوڑا دوڑاتا رہے تو اتنا لمبا وہ پرچم ہوگا. اچھا وہ پرچم نبی پاک فرماتے ہیں, اے علی تم ہی وہ واحد پہلے شخص ہو جس کو میں پرچم ہاتھ میں عطا کروں گا. مولا علی کی شان دیکھو کہ آقا اپنا وہ پرچم مولا علی کے ہاتھ میں عطا کریں گے. اے پرچم لگانے والوں تمہیں مبارک ہو, اے میلاد کا جھنڈا لگانے والے تمہیں مبارک ہو, قیامت کے دن بھی آقا کی پہچان وہ پرچم ہی ہوگا, دور سے نظر آئے گا کہ دیکھو وہ پرچم ہے اور میرے آقا وہاں ہے, چلو وہاں چلتے ہیں. سبحان اللہ. اب آگے چلیے, نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ مجھے ایک اجازت دی گئی, ایک آفر کی گئی, حدیث کا خلاصہ ہے کہ یا تو شفاعت لے لو یا تمہاری آدھی امت کو بخش دیا جائے. آقا فرماتے ہیں میں نے شفاعت لے لی کیونکہ وہ زیادہ مسلمانوں کے لیے فائدہ مند ہے. سبحان اللہ. یعنی نبی پاک نے امت کے بارے میں کس قدر خیال فرمایا. آقا کیا فرماتے ہیں, میری شفاعت میری امت میں ان کے لیے ہے جو کبیرہ گناہ والے ہیں. ایک اور جگہ نبی پاک فرماتے ہیں روئے زمین پر جتنے ٹھیلے اور پیڑ ہیں قیامت کے دن میں ان سب سے زیادہ آدمیوں کی شفاعت فرماؤں گا. ایسی شفاعت آقا کی. سبحان اللہ. پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی امت سے پیار دیکھو. قیامت کے دن انبیاء کے لیے سونے کے منبر ہوں گے, سونے کے منبر ہوں گے. سارے انبیاء اپنے منبر پر بیٹھیں گے, میں اپنے منبر پر نہیں بیٹھوں گا, اور اس لیے میں نہیں بیٹھوں گا کہ اللہ کے حضور کھڑا رہوں گا اس ڈر سے کہ کہیں مجھے جنت میں نہ بھیج دیا جائے اور میری امت پیچھے رہ جائے. ہائے ہائے, ذرا سمجھ رہے ہو اس بات کو؟ میں اور آپ چاہیں گے کہ ہم جنت میں جلدی چلے جائیں. آقا فرما رہے مجھے یہ ڈر ہوگا کہ کہیں مجھے میرا رب جنت میں نہ بھیج دے اور میری امت پیچھے نہ رہ جائے. آقا فرماتے عرض کروں گا اے میرے رب میری امت میری امت. اللہ فرمائے گا اے محمد تیری کیا مرضی ہے میں تیری امت کے ساتھ کیا کروں. عرض کروں گا اے میرے رب ان کا حساب جلد فرما دے بس میں شفاعت کرتا رہوں گا یہاں تک کہ مجھے ان کی رہائی کی چھٹیاں ملیں گی جنہیں دوزخ میں بھیج چکے تھے. اللہ اکبر. یعنی نبی پاک اپنے امتیوں کو پہلے تو شفاعت فرمائیں گے پھر جو جہنم میں چلے گئے ہوں گے انہیں بھی نکال کر جنت میں داخل فرمائیں گے. اللہ اکبر. ایسے مہربان آقا ہیں. ذرا غور کیجئے مولانا حسن رضا خان صاحب قیامت کے اس منظر کو نبی پاک کی اس مہربانی کو اپنے کلام میں کس پیارے انداز میں بتاتے ہیں. کہتے ہیں عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے. بچہ گم ہو جائے تو ماں کا کیا حال ہوتا ہے؟ بے قرار بے چین. کہتے ہیں نبی پاک کا حال یہی ہوگا قیامت کے دن بھی. عزیز بچے کو ماں جس طرح تلاش کرے خدا گواہ یہی حال آپ کا ہوگا. ہزار جان فدا نرم نرم پاؤں سے پکار سن کے اسیروں کی دوڑتا ہوگا. آقا کبھی ادھر جائیں گے کبھی ادھر جائیں گے. ایک بار نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک صحابی نے پوچھا حضور قیامت کے دن تو آپ کے قریب انبیاء ہوں گے صدیقین ہوں گے بڑے بڑے لوگ ہوں گے ہم کہاں نہ آپ کو ڈھونڈیں گے اور اگر آپ وہاں نہ ملے ہم پریشان ہو جائیں گے. سنو آقا نے یہ نہیں کہا کہ قیامت کے دن ایک بہت بڑا محل ہوگا پروٹوکول سب سے زیادہ جہاں ہوگا میں تمہیں وہاں ملوں گا. سنو آقا نے اپنا پتہ اور ایڈریس کیا بتایا. نبی پاک فرماتے ہیں قیامت کا دن ہوگا تو مجھے حوض کوثر پر ڈھونڈ لینا اپنے پیاسے امتیوں کو جام کوثر پلا رہا ہوں گا. حضور اگر حوض کوثر پر نہ ملیں تو فرمایا وہاں نہ ملوں تو میزان عمل پر ڈھونڈ لینا. میرے امتیوں کے جب پگڑے بھاری اور ہلکے ہو رہے ہوں گے نا اعمال تولے جا رہے ہوں گے میں ان کے اعمال بھاری کر رہا ہوں گا. حضور وہاں نہ پائیں وہاں نہ پاؤ تو پل صراط پر ڈھونڈ لینا میں اپنے امتیوں کو رب سلیم کی صدا لگا لگا کر پار کروا رہا ہوں گا. کہ حضور اگر وہاں نہ پائیں فرمایا ان تین جگہوں کے علاوہ تو مجھے کہیں اور نہیں پاؤ گے. آئے ہائے ذرا غور کرو آقا کا کام قیامت کے دن بھی ہمیں یاد کرنا ہوگا ہمیں ہی بچانا ہوگا ہماری ہی شفاعت کرنا ہوگا. سنو ہر نبی کو ایک اسپیشل دعا دی گئی ہے. آقا فرماتے ہیں وہ ویسے تو نبی کی ہر دعا قبول ہے مگر ایک دعا خاص دی گئی. اللہ کے حبیب فرماتے ہیں سارے نبیوں نے وہ دعا کر لی ہے میں نے وہ دعا قیامت کے دن کے لیے بچا کے رکھی ہے اور وہ دعا میں اپنی امت کے لیے کروں گا. اللہ کی بارگاہ میں اپنی امت کے لیے فریاد کروں گا. اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں کس کس مہربانی کی بات کی جائے. سنو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن حضرت ابراہیم بھی میری رحمت کے محتاج ہوں گے. اس دن حضرت ابراہیم کو بھی میری مدد کی ضرورت ہوگی. اللہ اکبر. یہ شان ہے سرور کائنات علیہ الصلوۃ والسلام کی بلکہ امت پر ایسی مہربانی ہوگی کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام ایک بار صحابہ کو واقعہ سناتے ہیں کہ قیامت کا دن ہوگا حدیث کا خلاصہ ہے کہ میرے ایک امتی کے گناہ کھولے جائیں گے. اچھا گناہ کھولے جائیں گے تو وہ ڈرنے لگے گا لیکن اس کے چھوٹے چھوٹے صغیرہ گناہ کھولے جائیں گے وہ ڈر رہا ہوگا کہ میرے تو بڑے بڑے کبیرہ گناہ بھی ہیں. اللہ کریم مہربان ہوگا اور فرمائے گا کہ میرے اس بندے کے جتنے گناہ ہیں سب نیکیوں سے بدل دیے جائیں جتنے گناہ ہیں وہ کنورٹ کر دیے جائیں نیکیوں میں. بڑا خوش ہوگا اور پھر کہے گا یا اللہ میں نے تو وہ گناہ بھی کیا تھا میرا وہ بڑا گناہ بھی باقی ہے یا اللہ اسے بھی کھولا جائے تاکہ اس کا بھی مجھے اجر دے دیا جائے. اور یہ بیان کرتے کرتے نبی پاک اتنا مسکرائے کہ آپ کے مبارک دانت ظاہر ہو گئے. تو اے میرے پیارے اسلامی بھائیوں بات وہی ہے کہ آقا ہم پر بڑے مہربان ہیں. اپنی حیات طیبہ میں بھی ہمیں یاد رکھا آج قبر میں بھی یاد رکھا اور کل محشر میں بھی انہوں نے ہی ہماری شفاعت کرنی ہے. پھر بتاؤ ہمیں سب سے زیادہ پیار سب سے زیادہ خیال سب سے زیادہ رضا کس کی حاصل کرنی چاہیے. ہم اپنی زندگی میں ایکچوئل ٹارگیٹ سے ہٹ جاتے ہیں. ہم اپنی لائف میں اپنے دوستوں اپنی فیملی اور اپنی دیگر چیزوں میں اتنے انوالو ہو جاتے ہیں کہ ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ کہیں نبی پاک تو ناراض نہیں ہو رہے میرے لائف اسٹائل سے کہیں میرے آقا تو ناراض نہیں ہو رہے. امام عشق و محبت اعلی حضرت نے ہمیں زندگی گزارنے کا ایک سلیقہ بتایا ہے اور مسلمان کا زندگی کا طریقہ یہی ہونا چاہیے کہ وہ کہتے ہیں انہیں جانا انہیں مانا نہ رکھا غیر سے کام. پہلے ہمیں آقا کی رضا ٹارگٹ رکھنی ہے. ایسا نہ ہو کہ میرے فیملی فنکشنز میرے دوستوں کی گیدرنگ میری آؤٹنگز میرا بزنس میری ایٹیٹیوڈ ایسے تو نہیں کہ میں وہ جو کر رہا ہوں اور نبی پاک ناراض ہو جاتے ہیں اللہ اور اس کے رسول ناراض ہو گئے تو مجھے قیامت کے دن اور کدھر جانا ہے. تو پلیز یہ میسج لے کر جائے اور یہی میرے اور آپ کے ایمان کا تقاضا بھی ہے کہ ہم سب سے زیادہ محبت کریں تو جناب رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے کریں. اچھا دنیا کا بھی دستور ہے نا جو میرا زیادہ خیال رکھتا ہے میں اس کو اتنا اس سے اتنا پیار کرتا ہوں اتنا خیال رکھتا ہوں اس کو ناراض نہ ہوں اس بات کا مجھے فکر ہوتی ہے. نبی پاک سے زیادہ تو ہمارا خیال کرنے والا کوئی نہیں ہے نا, تو پھر ہم کیوں ان کی ناراضگی کی فکر نہ کریں؟ ان کی سنتوں پر جو عمل نہیں کرتا, جو نماز کی پابندی نہیں کرتا, جو سچے آقا کا امتی ہو کر جھوٹ بولتا ہے, جو پیارے آقا کی تعلیمات یہ ہے کہ حلال کماؤ اور حرام کماتا, تو پھر وہ غور کرے کہ میں زندگی کیسے گزار رہا ہوں. نبی پاک کو قیامت کے دن مووی تو دکھانا ہے نا. تو بہرحال پیارے آقا سے محبت کا تقاضا یہ ہے, قیامت کے دن انہی کی تو شفاعت لینی ہے, تو ان کی رضا والی زندگی گزاری جائے, سنتوں کے مطابق زندگی گزاری جائے, نمازوں کی پابندی کی جائے, تو انشاءاللہ نبی پاک ضرور مہربان آقا قیامت کے دن ہماری شفاعت بھی کریں گے اور ہمیں اپنے ساتھ جنت میں لے جائیں گے. سنت کی بڑی اہمیت ہے, یاد رکھیے گا. آقا فرماتے ہیں فمن رغب عن سنتی فلیس منی, جس نے میری سنت سے منہ موڑا وہ ہم میں سے نہیں. اگر سنت کے بغیر ہی زندگی گزرتی رہی اور آقا نے قیامت کے دن فرما دیا کہ میں نے تو کہا تھا جس نے سنت سے منہ موڑا وہ ہم سے نہیں, پھر ہم کہاں جائیں گے؟ تو ہمیں سنت کا دامن تھامنا ہے, زندگی سنت کے مطابق گزارے, اور سنت کے مطابق زندگی ڈیفیکلٹ نہیں کرتی, زندگی آسان ہو جاتی ہے اور برکت والی ہو جاتی ہے. تو الحمدللہ ایسی پیاری باتیں دعوت اسلامی کے ماحول میں سکھائی جاتی ہیں, ایسے بیانات آپ بار بار سنتے رہیں گے تو محبت رسول میں بھی اضافہ ہوگا اور انشاءاللہ نیکیوں پر عمل کرنے کا جذبہ بھی بیدار ہوگا. اور یہ بیانات آپ مدری چینل پر بھی سن سکتے ہیں, تو مدری چینل زیادہ سے زیادہ دیکھتے رہا کریں, جب جب موقع ملے دعوت اسلامی کے مرکز فیضان مدینہ میں تشریف لائیں. اللہ کریم عمل کی توفیق عطا فرمائے. آمین. بجاہ النبی الامین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين. اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وقنا عذاب القبر وقنا عذاب الحشر وقنا حساب الميزان. اے رب کریم ہم سب کا جمع ہونا اپنی بارگاہ میں قبول فرما, ہمارے تمام صغیرہ کبیرہ گناہوں کو معاف فرما, ہماری ہمارے والدین کی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی ساری امت کی بخشش فرما. اے اللہ آج ہم نے قیامت کے دن کا منظر قرآن و حدیث کے ذریعے سنا ہے, اللہ محشر کے دن کی سختیوں سے بچانا, محشر کے دن کی گرمی سے بچانا, محشر کے دن کی پیاس سے بچانا, اس دن کی رسوائی سے بچانا. اے اللہ جن خوش نصیبوں کو تیرے عرش کا سایہ نصیب ہو, اے اللہ ان خوش نصیبوں میں ہم سب کو شامل فرما دے. اے کریم اے کریم, اس دن ہمارا نامہ اعمال ہمارے دائیں ہاتھ میں عطا ہو, نیکیوں کا پلڑا اپنے کرم سے بھاری فرما دینا, اور جو بلا حساب جنت میں داخل ہوں ان خوش نصیبوں میں ہمارا نام بھی لکھ دے, ہمارے ماں باپ کا نام بھی لکھ دے. اے کریم آقا کی ساری امت کی بخشش فرما, جتنے ہاتھ اٹھے ہیں تو نام بھی جانتا ہے اور سب کے کام بھی جانتا ہے. اے شفا دینے والے ہمارے بیماروں کو شفا عطا فرما, قرض داروں کے قرضے اتر جائیں, بے اولادوں کو نیک اور صالح اولاد عطا فرما, روٹھوں کو منا دے, بچھڑوں کو ملا دے. اے کریم اے کریم, ہماری دنیا بھی اچھی کر دے, ہماری آخرت بھی اچھی کر دے. بار بار مکے مدینے کی حاضریاں ہم سب کا مقدر فرما, ہمیں زوال نعمت سے بچا, ہمیں اے رب کریم دنیا کی بھی خیر عطا فرما, آخرت کی بھی خیر عطا فرما. اے رب کریم ہم سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرما, رزق حرام سے ہم سب کو محفوظ فرما, ہمارے بچوں کو ہماری مغفرت کا ذریعہ بنا, ہمارے بچوں کو ہماری آنکھوں کا نور بنا, جن بچے بچیوں کے رشتے ہو گئے ان کو گھروں میں خوشیاں عطا فرما, اور جن کے رشتے ہونا باقی ہیں اے اللہ ان کو اپنے ان کو اچھے اور نیک رشتے بھی نصیب فرما دے. اللہم ربی یسر ولا تعسر وتمم لنا بالخیر یا فتاح وبك نستعين ببركات ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين امنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد طب القلوب ودوائها وعافية الابدان وشفائها ونور الابصار وضيائها وعلى اله وصحبه وبارك وسلم. جب دم واپسی ہو یا اللہ سامنے ہو روضہ رسول اللہ اور لب پہ ہو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ.
میرے اعمال کی اصلاح